الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. پہلی چار رکعتوں میں انشاءاللہ یہ چار سورتیں ہم پڑھیں گے، سورہ نور، سورہ جن، سورہ مزمل اور سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے بھیجا تھا نوح کو علیہ السلام ان کی قوم کی طرف. ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب الیم، کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر وہ عذاب آئے جو بہت ہی دردناک ہوگا. قرآن حکیم میں بعض سورتیں وہ ہیں جو انبیاء اور رسول کے ناموں پر ہیں. سورہ یونس ہم نے پڑھی حضرت یونس کے نام پر، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہم نے پڑھی تھی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کیا، اب یہ سورہ نوح ہے. اس کے علاوہ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخصیت اور بھی ہے جو اگرچہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن ان کے نام سے ایک پوری سورت قرآن میں موجود ہے، سورہ لقمان. اسی طرح سورہ مومن کے نام سے ایک سورت ہے، اور یہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے اس شخص کی کہ جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر بھرے دربار میں اس نے کھڑے ہو کر کلمہ حق ادا کیا تھا، اس کے نتیجے میں قیاس غالب یہ ہے کہ ان کی جان لے لی گئی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. ان کا ایک پورا خطبہ تقریباً دو رکوعوں پر مشتمل سورہ مومن میں بھی موجود ہے. ان کا اصل نام کیا تھا اس کے بارے میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے، لیکن سورۃ المؤمن، المؤمن مراد وہی مؤمن آل فرعون تھے. اسی طرح یہ سورہ نوح ہے، دو رکوعوں پر مشتمل، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ صبر سے کام لیجیے، برداشت کیجیے، اس میں خاص طور پر ان کی مثال جو ہے جیسے آپ سمجھیے کہ معراج پر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس لیے کہ حضور پر تو ابھی گویا کہ مکی قرآن نازل ہوتے 8, 10, 11, 12 سال گزرے ہوں گے، لیکن یہ کہ حضرت نوح وہ تھے کہ جو اپنی قوم میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے کہ وہ اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، اسی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے 950 برس تک. تو گویا کہ یہ دو مثالیں جو ایکسٹریم پر ہیں، ایک مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ 950 برس وہ کام کیا لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق 18 سے زائد نہیں تھی، 950 برس کا عرصہ. دوسری ایکسٹریم پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل 13 برس آپ کے مکی زندگی کے ہیں، 8 برس لگا دیجیے مدنی زندگی کے، تو 21 برس میں ایک شخص سے دعوت کا آغاز ہوا اور پھر ایک جماعت تشکیل پائی، پھر یہ حق کا کوڑا بن کر جو ہے وہ باطل کی پیٹھ پر برسی اور بالآخر حق کا بول بالا ہو گیا. اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کوئی اور مثال ایسی نہیں ہے کہ ایک شخص سے کام شروع ہوا ہو اور انقلاب اپنے پوری تکمیل تک پہنچ چکا ہو اسی کی زندگی میں، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فرمایا ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر بڑے دن کا عذاب آئے، بہت دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور خود تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، کھول کر سنانے والا. ان اعبد اللہ واتقوه واطیعون، ہر نبی اور رسول کی دعوت وہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اور ہر رسول نے یہ کہا کہ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، وہی معنی اللہ کی فرما برداری تو کی جا سکتی ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اصطلاح قرآن حکیم میں استعمال ہوئی ہے، اتباع رسول، جس طرح ہم عبادت اللہ کے رسول کی نہیں کریں گے، عبادت اللہ کی کریں گے، اسی طرح اتباع جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہوگا، اللہ کے نبی کا ہوگا، وہ اطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بہت کچھ معاف فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ڈھیل دے گا ایک خاص مدت تک کے لیے، اور یہاں مراد وہ دن ہے کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ، جسے آپ کہیے کہ وہ جو عذاب کا پروانہ تھا اس کو ایشو کر دیا کہ اب اس قوم کو تباہ کر دیا جائے، ان اجل اللہ جاء لا یؤخر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجل معین ہے، جو وقت معین ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس کا علم ہو، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام کی اب یہ دعا ہے جو وہ اپنے رب کے حضور کر رہے ہیں، پروردگار میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے دن اور رات، معلوم ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک ہی دھن تھی، یہ الگ بات ہے کہ آرام کے لیے بھی کچھ وقت نکلتا ہوگا، کچھ کھانے پینے کے بھی نکلتا ہوگا، لیکن جسے آپ کہیے میجورٹی آف ٹائم اسی کام کے لیے، لیلا و نہارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرے پکار کا کوئی اس کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہوا کہ ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا، وانی کلما دعوتہم، اور جب کبھی بھی میں نے انہیں پکارا ہے، لتغفر لہم کہ اے پروردگار تو انہیں معاف فرما دے، ظاہر معاف تو اسی صورت میں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جب کہ قوم توبہ کرے گی، اللہ کے حضور رجوع کرے گی، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دام لی، گویا کہ کانوں میں ڈانٹ لگا دیے، حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات جو ہے ان کے کانوں سے ان کے دل تک نہ اتر جائے، واستفشوا ثيابهم، اور یہ ہوتا ہے اعراض، اور جسے آپ کہیے استحقار کی آخری حد، کہ کسی سے بات کرنے گئے ہیں تو اس نے جو بھی چادر اس کے پاس تھی اس کو اپنے منہ کے گرد لپیٹ لیا کہ میں تو تمہاری بات سننے کو بھی تیار نہیں، جسے کہا جاتا ہے نا کہ اب آگے کا رستہ لو، یہ رستہ چھوڑو یہاں کا، واستخشوا ثيابهم، انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے اپنے اوپر ڈال دیے، لپیٹ لیے، واصروا، اور پھر اصرار کیا کس بات پر، کہ تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار رہی، اصرار ہے وہ ضد والا اصرار، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں کہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور دوسری طرف ان لوگوں کا طرز عمل ہے، اس سے بڑھ کر استکبار اور کیا ہوگا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکارا ہے بلند آوازی کے ساتھ بھی، مجموع میں کھڑے ہو کر خطاب کیا، ثم انی اعلنت لہم، علانیہ طور پر بھی میں نے ان سے خطاب کیا، انہیں پکارا تیری طرف، واسررت لہم اسرارا، اور ایک ایک کے پاس جا کر دین کی بات بتائی ہے، ایک ایک کے گھر پر گئے ہیں، وہاں جا کر کنڈی کھٹکھٹا کر اس تک بھی پیغام پہنچایا، وہ کہ کوئی ڈائمنشن ایسی نہیں تھی کہ جس کو میں نے استعمال نہ کیا ہو، اس قوم کو کسی طرح تیری توحید کا قائل ہو جائے، فقلت استغفروا ربکم، اور میں ان سے بار بار یہ کہتا رہا کہ استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ تو بہت ہی معاف فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے اور اللہ کے حضور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر چھاجو پانی برسائے گا، ایک تو پانی وہ برسا تھا نا کہ جس کے لیے ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں سورہ قمر کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اور وہ پھٹ گیا، اور گویا کہ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کوئی بہت بڑا ڈیم ہو اور جس میں جو ہے آپ اربوں ٹن پانی جو ہے پیچھے کھڑا ہو، اچانک اس کے اندر کریک آئے اور پھٹ جائے تو پانی کس زور شور سے نکلے گا، تو یہی کیفیت جو اس عذاب کی ہوئی تھی کہ آسمان پر جو پانی جمع ہے تو آسمان کو جو ہے شک کر دیا گیا، اور پھر پانی جس طرح برسا اور زمین جو ہے وہ بھی پھاڑ دی گئی، اس کے اندر سے بھی جو ہے پانی ابلنے لگا، لیکن یہ اس پانی کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ اصل میں وہ مائے مبارک ہے، بارش کا پانی جس سے تمہاری فصلیں لے لائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں گویا کہ تمام جو یہ زمین کے جو بھی قوت نمو ہے وہ خزانے ہیں، زمین اپنے خزانے اگلے گی، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، میں بھیجوں گا تمہارے اوپر وہ پانی کے جو تم پر خوب برسے گا، ویمددکم باموالی وبنین، اور پھر یہ کہ میں تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ وہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں بھی برکت فرمائے گا، شرط کیا تھی، استغفار کرو اللہ کے حضور اور توبہ کرو صدق دل کے ساتھ، وجعل لکم جنات وجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے اسی زمین کو جو ہے گل و گلزار بھی کر دے گا، اور تمہارے لیے جو ہے چشمے بھی بہائے گا، جو ظاہر ہے کہ صاف نترا ہوا پانی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کیا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا معاملہ ہے تمہارا، تم اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے معترف کیوں نہیں؟ وہ جو وقار اور جو عظمت اللہ کی ہے، اگر کہیں تمہارے دلوں کے اندر وہ گہری اتری ہو تو کیسے ممکن ہے تم اللہ کے حضور توبہ نہ کرو اور استغفار نہ کرو؟ وقد خلقکم اطوارا، جبکہ اللہ نے تو تمہیں انواع و اقسام پر پیدا کیا ہے، انسانوں میں وہ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑی عقل دی، بڑی ذہانت دی، کچھ وہ بھی ہیں جنہیں بہت عمدہ، جیسے آپ کہیے، حسن ظاہری سے نوازا، کسی اور کو استعداد کسی اعتبار سے بہت زیادہ دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو ہے انواع و اقسام قسم کے جو ہے انسان پیدا کیے ہیں۔ کوئی سے دو انسان جو ہے نہ شکلیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نہ ذہنن، نہ جسے آپ کہہ لیجئے کہ کسی اور اعتبار سے، حد یہ ہے کہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بھی دنیا کے دو انسانوں کے آپس سے میچ نہیں کرتے۔ خلقکم اطوارا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ سات آسمان پیدا کیے جو تہ بر تہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساتوں آسمان جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں اور پھر یہ کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پہلا آسمان ختم ہوا پھر دوسرا ہے، لیکن یہ کہ آنے والا دور ممکن ہے کہ انسان کو وہاں تک پہنچا دے کہ اس کے سامنے یہ حقائق بھی واضح ہو جائیں کہ قرآن حکیم میں جو سات آسمانوں کا ذکر کیا گیا تو اس سے اصل مراد کیا تھی۔ لیکن قرآن جگہ جگہ اس کا کہتا ہے سات آسمان ہیں، سات پردے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نوراً، اور اس میں اللہ نے اس آسمان میں تمہارے لیے چاند بھی رکھ دیا کہ جس میں نور ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، وہ ہے کہ روشنی کہیں سے مستعار بھی لی جا سکتی ہے، یہ سورج ہی کی روشنی ہے جو ہمیں ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی روشنی کے اندر کوئی گرمی تو نہیں ہوتی، کوئی حدت اور تماز تو نہیں ہوتی، جبکہ سورج کی روشنی کے بارے میں فرمایا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے سورج کو بنایا ہے ایک چراغ، اور چراغ بھڑکتا ہے، اس کے اندر کمبسچن ہو رہی ہے، عمل احتراق ہو رہا ہے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اب جو اندازے لگائے گئے ہیں کہ سورج کی سطح کے اوپر کتنے 20 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے، اور اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا فاصلہ تقریباً 8 یا 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہم موجود ہیں، وہاں بھی جو ہے جب سورج کی تمازت آتی ہے، اور گرمی کے دنوں میں خاص طور پر جو صحرائی علاقے ہیں اور عرب کی سنگلاخ زمین ہے، وہاں جو ہے اس کی شدت اور تمازت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خاص اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اس سے زیادہ کہیں معاملہ قرب کا ہو جاتا تو انسانی حیات کیا، بلکہ کسی حیوان کا زندہ رہنا بھی ممکن نہیں تھا، اور کہیں دوری ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ اس قدر ٹیمپریچر کم ہو جاتا کہ جب بھی انسان کی زندگی یا حیوانات کی زندگی ممکن نہیں تھی۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تو تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسا کہ اگایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی جگہ یہی آیت ایسی ہے کہ جس پر کم سے کم آدھا گھنٹہ لگانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے۔ یہاں تو یہی مراد لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں تمہاری تمام ضرورتیں پوشیدہ کر دی ہیں، پانی یہی سے حاصل کرتے ہو، اپنے لیے خوراک ہے، اجناس ہیں، گندم ہے، چاول ہے، یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ پھر انواع و اقسام کے پھل ہیں، میوے ہیں، تمام چیزیں۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اسی زمین میں واپس۔ جو ہے کہ ہر انسان کی جس کی موت ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کہیں سمندر میں ڈوب گیا تو مچھلیوں کے پیٹ کا ایندھن بن گیا، وہاں پہنچ گیا انسان، اس کا جسم کے حصے ٹکڑے ہو کر، لیکن ایک اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ وہ یخرجکم اخراجا، اور پھر ایک دن ہم تمہیں جو ہے اسی زمین سے نکال کھڑا کریں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، پھیلا دیا، لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تاکہ اس کے درمیان جو بھی رستے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، فامشوا فی مناکبها، یہ گویا کہ جو پہاڑ اور ٹیلے ہیں یہ زمین کے کندھوں کی مانند ہے، اس کے کندھوں کے درمیان سفر جاری رکھو، یہی وادیاں جس میں انسان، وہ سطح جو ہے بالکل ہموار ہے، اپنا سفر جاری رکھتا ہے، کشادہ رستے، سبلا فجاجا۔ قال نوح رب انہم عصونی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، اب یہ قوم میرا انکار کر چکی ہے، نافرمانی کی انتہا کو پہنچ چکی، واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسارا، اور یہ تو مزید ہے انہی کی پیروی کرنے پر کہ جو ان کے مال اور ان کی اولاد میں سوائے اور خسارے کے کسی شے کے اضافے نہیں کر رہا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں تو میرے خلاف بڑی چالیں چلی ہیں، بہت بڑی بڑی، کبارہ، بہت بڑی چالیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور یہ تو کہتے ہیں اپنے ہم مذہب لوگوں سے کہ دیکھو قائم رہنا، ڈٹے رہنا اپنے آبائی دین کے اوپر، یہ بت پرستی والا دین، اور تم میں سے کوئی شخص جو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑے، لا تذرن آلہتکم، اور تم میں سے کوئی نہ چھوڑے، ولا تذرن ودم ولا سوا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، و نسل کو۔ یہ سب 5 ان کے ہاں بزرگ ہو گزرے، جو اللہ والے تھے، لیکن یہ کہ بارہ ان کی قبروں کو بھی انہوں نے پھر آمادگاہ بنا لیا، مرجع خلائق بن گئی، وہاں سجدے کیا کرتے تھے، پھر ان کے مجسمے بنا کر جو ہے اپنے ہاں گھروں میں استادہ کر دیے، مختلف جگہوں پر بازاروں پر رکھ دیے، اور ان کو بھی گزرتے گزرتے جو ہے سلام کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. یہ وہ ان کی دیویاں تھیں یا دیوتا تھے کہ جن کے بارے میں انہوں نے کہا اپنے ہم مذہب لوگوں سے، قائم رہو ان پر. وقت عدلو کثیر، اور یہ لوگ تو بہتوں کو گمراہ کر چکے. ولا تزد ظالمین الا ضلالا، اب زیادتی نہ کر، حضور سے دعا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اب زیادتی نہ کر ان ظالمین کی، مگر اضافہ کر ان کی گمراہی میں. گویا کہ اب یہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے. اب آگے جو ہے اس سے بھی زیادہ جیسے آپ کہیے کہ سخت الفاظ آ جائیں گے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے انہی گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور پھر انہیں جہنم میں جھونک دیا گیا. اب معلوم ہوا کہ عالم برزخ جو ہے، اگرچہ جہنم تو ابھی اس حوالے سے قیامت کے بعد ہوگی، فیصلہ تو اس وقت ہوگا جبکہ خربوں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن یہاں عالم برزخ کو بھی تعبیر کیا گیا ہے، یا ان کے لیے حکم جاری کر دیا گیا کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس دنیا کا انتہائی احانت والا عذاب جو ہے، اغرقوا، غرق کر دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، تو اللہ کے سوا کسی کو وہ اپنا مددگار نہیں پا سکے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اور کہا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے پروردگار، اب اس زمین پر ان کافروں کا کوئی بستہ گھر نہ چھوڑ. یہ آخری انتہا ہو سکتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی اور رسول کبھی وہ دعا نہیں مانگتے، لیکن یہ کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی زبان سے بھی، اب اس کو آپ دعا تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہاں کوئی خیر موجود ہی نہیں تھا. 950 برس کا عرصہ کوئی کم تو نہیں ہوتا. تو اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اگر نبی کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے پروردگار، اس زمین پر اب کافروں کا کوئی بستہ گھر زندہ نہ چھوڑ. اب جو عذاب آئے تو گویا کہ کوئی کافر اور مشرک نہ بچ سکے. انکا انتظر ہوں جو زندو عبادت، بڑی منطقی بات ہے کہ اگر اے پروردگار تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، جو کچھ اگر فرض کیجئے کہ میری طرف کوئی رغبت رکھتے بھی ہیں دین کی طرف، ان کو بھی بچھڑا دیں گے. ولا یلیدو اللہ فاجر کفارا، اور نہیں جنیں گے یہ مگر فاجر و فاسق. ان کے آگے جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو اولاد ہوگی وہ بھی انہیں جیسی سرکش ہوگی، انہیں جیسی باغی ہوگی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کا تو اب بیج مارا گیا ہے، لہٰذا ان کو میں سے جو ہے کسی کا کوئی بستہ گھر جو ہے قرآن عرضی پر اب زندہ نہ چھوڑ. رب اغفر لی ولی والدی، آئے پروردگار میری بھی مغفرت فرما دے میری والدین کی. اب یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے والدہ اور والد دونوں بھی مومن تھے، اگرچہ قرآن نے ان کا اس طرح ذکر نہیں کیا، لیکن اس دعا کے اندر یہ اشارہ موجود ہے. ولی من دخل بیتی، اور ہر اس شخص کو بھی معاف فرما دے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا، گویا کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا. مؤمنین وللمؤمنین والمؤمنات، جو مومن بھی ہے ایمان رکھنے والا، اور جن میں مؤمنین بھی، للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے بھی، والمؤمنات، اور مؤمنات کے لیے بھی. ومن دخل بیتی مؤمنا، مؤمن اصل میں یہاں صفت ہے، جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کی حالت میں، ان کی مغفرت فرما دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، دیکھیے آخری الفاظ جو ہیں یہاں پھر وہی ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوع کی بد دعا ہے، اور اے پروردگار ان ظالموں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ. اور پھر وہ کچھ ہوا جو عذاب ان کے اوپر آیا، جیسا کہ سورہ قمر میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں پانی جو ہیں، اوپر سے آسمان کا پانی اور زمین سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑا تھا اس کا پانی، علی امر قد قدر، وہ دونوں کے دونوں مل گئے ایک ایسے کام کو انجام پہنچانے کے لیے جو اللہ کی جناب میں طے کر دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی. اب یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ حضور کا جب یہ جس واقعے کا یہاں ذکر آ رہا ہے، تو حضور کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ جنات کی ایک جماعت جو ہے قریب موجود ہے، اور جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ سن رہی ہے. اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں، قل اوحی الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا، وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، انہ استمع نفر من الجن، اس قرآن کو سنا تھا ایک جماعت کے جو جنات پر مشتمل تھی. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ جو انتہائی انوکھا ہے، بہت عجیب ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جو رشد کی طرف، فوز و فلاح کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے. گویا کہ ہمارے اپنے دل کی پکار تھی، ہمیں محسوس ہوا کہ یہ بات تو وہ ہے جو ہماری فطرت کی پکار ہے، ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور گویا کہ ان جنات نے یہ بھی عہد کیا کہ آئندہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ اصل میں واقعہ پیش آیا تھا وادی نخلہ میں، جبکہ حضور طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اور طائف میں آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. بہت شدید ترین جو ہے وہ پتھر مارے گئے تھے آپ کو, آپ کا جسم مبارک جو ہے لہولہان ہو گیا تھا. واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی بھیجا کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بھیجا, میں ملک الجبال ہوں. وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر جن کی بھی جو ذمہ داری لگائی ہے, تو مجھے اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں ان طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ایسے ملا دوں کہ یہاں رہنے والوں کا قیمہ یا سرمہ بن جائے. تو انہوں نے فرمایا نہیں, کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں سے کسی کو ہدایت عطا فرما دے. تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ایک رحمت اور شفقت تھی جو تمام انسانوں کے لیے تھی. اور اسی میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہم جو یہاں بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں اسلام آیا تھا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے. اس لیے کہ جس ساتویں آٹھویں میں وہ تمام جو ہیں وہ تاریخی واقعات ہم نے بھی پڑھے تھے, آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. اور محمد بن قاسم طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے فرد تھے. گویا کہ یہ وجود نور نے کہا تھا کہ کیا جب اللہ تعالیٰ ان میں سے آنے والی نسلوں میں سے کسی کو اس کام کے لیے قبول فرما لے, تو یہاں ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جو ذریعہ بنے محمد بن قاسم تھے, اور ان کا تعلق طائف کے اسی قبیلے سے تھا جس کے بارے میں ملک الجبال نے کہا تھا کہ مجھے حکم دیجئے تو میں اس کو جو ہے آپس میں دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کے ان کو سرما بنا دوں. بہرحال واپسی کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا, حضور فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کو معلوم نہیں تھا, جیسے کہ میں نے عرض کیا الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں, جنات کی ایک جماعت اتری ہے, اس نے بہت ہی غور سے بہت ہی ادب اور احترام سے اس قرآن کی تلاوت سنی, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم میں گئے ہیں اور جا کر پھر پیغام دیا کہ آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بہت ہی انوکھا تھا, جس نے گویا کہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا, ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اور وہ اللہ جو ہے بہت بلند ہے, جد ربنا بڑی شان والا ہے ہمارا رب, مَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اس نے کسی کو اپنی بیوی جورو یا اولاد نہیں بنایا. اس کے معنی کیا ہے کہ جنات کے ہاں بھی کچھ عقائد ایسے موجود تھے کہ اللہ کی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے, اور ممکن ہے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی ہو کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے, اس لیے کہ خاص طور پر یہاں صاحبہ کا لفظ کہا گیا جو بیوی کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی کوئی نہ معاذ اللہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یقیناً یہ جو ہم کہا کرتے تھے ہمارے میں سے کچھ ایسے سفیہ جو کم عقل لوگ ہیں جذباتی لوگ, اور اللہ کے اوپر وہ بہت ہی حد سے بڑی ہوئی باتیں کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں مختلف. اگر انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات فلاں کو دے دیے, فلاں قبر والے کو دے دیے, فلاں اولیاء اللہ کو دے دیے, تو جنات بھی یہی کہتے تھے. ورنہ ورنہ اللہ تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, اور ہمیں تو یہ گمان تھا کہ جنات ہوں یا انسان کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کی غلط باتیں نہیں کہے گا, اس کی اولاد ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کی بیٹی ہے, اس نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, اور یہ گویا کہ جسے آپ کے یہ ٹریجڈی یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جنات میں سے بعض کی پناہ طلب کرتے ہیں, اور وہاں مشرکین مکہ میں سے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو جنات کی پوجا کیا کرتے تھے, جنات ان کے معبود تھے, اور اپنی دہائی کے لیے حاجت روائی کے لیے جنات کو پکارا کرتے تھے. وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ ان کے یہاں یہ معمول بھی تھا کہ ایک قافلہ اگر کہیں جا رہا ہے ویرانے میں, اس نے رات کہیں بسر کرنی ہے, تو اس کا جو بھی قافلے کا لیڈر ہوتا تھا وہ بلند آوازی کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ وہ جو اس وادی کا جن ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وادی کے جن کی پناہ میں دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں دو, وادی کے جن کی پناہ میں دیتے ہیں. فزادہم راہقا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی راہ پر تکبر میں اور اضافہ کر دیا کن لوگوں کے کہ جو جنات کی پناہ مانگتے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, اور انہوں نے بھی اسی طرح گمان کیا تھا کہ جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, کیسے ممکن ہے, جنات کے ہاں بھی یہی گویا کہ فطرہ موجود ہے, ان کے ہاں بھی پیدائش ہوتی ہے, مر جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ہاں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنات کے ہاں کوئی نبوت و رسالت نہیں ہے, انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہی نبی اور رسول کے جو پھر ان کے ہاں بھی اسی کام کا اسی کی دعوت جو ہے ان تک بھی پہنچتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے چینلز ہیں, اس کے بارے میں آپ زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جنات جو ہے ہماری حواس خمسہ کی گرفت میں تو نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کا جو نظام بنایا ہے تو یہ باتیں ان تک پہنچتی ہیں, جیسا کہ یہ واقعہ سب سے بڑی دلیل ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا, اور ہم آسمان کو ٹٹولتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً وہاں سے کچھ خبریں حاصل کرنے کے لیے. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا, تو ہم اس کو پاتے ہیں کہ وہاں بہت پہرے داری اور چوکے داری کا نظام ہے, بڑا پختہ. وَشُعُبًا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے تعاقب کے لیے وہاں شعلے موجود ہیں, وہ شہاب ثاقب جو آسمانی میزائل پھینکے جاتے ہیں ان کے پیچھے, جب یہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں سے اچکنے کے لیے، ورنہ کنہ نقود منہا مقاعد السم، اور جب کبھی بھی ہم بیٹھا کرتے تھے کوئی گھات لگا کر کوئی شے سننے کے لیے، فمن یستمع الان یجد له شہاب الرصد، تو جو بھی ہم جنات میں سے کوئی شے سن لیتا تھا تو وہ اپنے پیچھے پاتا تھا ایک شعلے کو کہ لبکتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے، یہ وہی شہاب ثاقب جس کا ذکر ہم پڑھ چکے، ورنہ لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، اور پھر یہ کہ وہ ہم نہیں کہہ سکتے اس بات کو، ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کہ جو زمین میں ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، آیا کوئی برائی کا فیصلہ ہے، کوئی عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا فیصلہ کر دیا، ورنہ منا صالحون منا دون ذلک، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ وہ بھی ہیں، یہ جنات کے تمام الفاظ ہیں، ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے صالح بندے ہیں، نیک اعمال نیک جن جسے کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں، وہ منا دون ذلک، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نیک نہیں ہیں، گویا کہ سرکش ہیں شریر ہیں، کنہ طرائق قددا، ہم گویا کہ مختلف رستوں پر بٹے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی گمراہی ہے اور پھر جو ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت اور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں جنات کے ہاں بھی موجود ہوں گے، جس طرح ہمارے ہاں بھی آخرت کے بارے میں صرف ظن ہے گمان ہے یقین کے درجے کی بات نہیں ہے، ان کے ہاں بھی موجود ہوں گے، گویا کہ ان کے ہاں بھی یہ تمام طبقات جو ہے وہ خود تسلیم کر رہے کہ موجود ہیں، ورنہ ظننا ان لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا، اور ہمیں تو یقین ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے، نہ زمین میں، فی الارض ولن نعجزہ ہربا، اور نہ ہی اس کو یہاں سے کہیں فضا میں جو ہے غائب ہو کر اس کی پکڑ سے نکل سکتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں جس چیز کی نشاندہی یا غمازی کر رہی ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن حکیم کو سننے کے بعد ان کے اندر بھی چونکہ وہ فطرت سلیمہ موجود تھی، لہذا وہ اس نتیجے تک پہنچے ہوئے تھے کہ جو اصل ایسنس ہے قرآن کی تعلیم کا، یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے اور قرآن کے درمیان کوئی اجنبیت محسوس ہی نہیں، فوراً ایمان لے آئے، ہم نے دیکھا سنا ہے کیسے کلام کو جو ہم پڑھ چکے ہیں، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہ ہمیں ہماری دل کی پکار محسوس ہوئی، ابھی مان لے آئے، ورنہ لما سمعنا الہدا آمنا بھی، اور جب بھی کبھی ہم نے کوئی ہدایت کی اچھی بات سنی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، فمن یؤمن بربہ، اور جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو اسے امید ہونی چاہیے اپنے رب سے کہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گی، نہ کوئی کمی کرے گا نہ اس میں کوئی زیادتی کرے گا، بخسا ولا رہقا، ورنہ من المسلمون من القاسطون، اور اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں بےمانہ فرما بردار ہیں اللہ کے رسول کے، ومن قاسطون، اور ایسے بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں ظلم سے کام لینے والے، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو شخص بھی فرما برداری اختیار کرے گا تو وہ تو ہے کہ جس نے پھر بھلائی کا رستہ ڈھونڈ لیا، اس صراط مستقیم پر ہے جو اسے بالآخر اللہ کی رضا تک پہنچا دے گی، جنات کا معاملہ، واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، لیکن جو ظالم ہیں، یہ قاصد کا لفظ نوٹ کیجیے، قسط آتا ہے انصاف کے لیے، قسط آتا ہے نا انصافی کے لیے، دیکھیں صرف زبر اور زیر کے پیش سے کتنا فرق پڑ گیا، قاصد کون ہوگا جو نا انصافی کرنے والا ہوگا، وہ امن قاصطون، ہم میں سے جو ظالم ہیں حق تلفی کرنے والے ہیں دوسروں کی شرک کرنے والے ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ تو پھر جہنم ہی کا ایندھن بنیں گے۔ یہ پندرہویں آیت تک وہ پورا خطاب ہے جو جنات نے کیا ہے اپنی قوم کے لوگوں سے، اللہ کے حضور دعا بھی کی ہے، اور پھر یہ کہ اس بات کا بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ آج ہم نے جو انجھ ہوا قرآن سنا ہے اس پر ایمان لے آئے، وَلَّبِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر یہ استقامت اختیار کی انہوں نے اس طریقے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو پہلائیں گے ایسا پانی کہ جو بہت فراوانی سے انہیں فراہم کیا جائے گا۔ اب یہاں پس منظر میں رکھیے، خاص طور پر عرب کی سنگ لاخ زمین کے جہاں پانی جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملتا، پانی کو نہانے کے اندر اور غسل میں ضائع کرنا اس کا تو بہت دور کی بات تھی، بلکہ بعض روایات یہ ہیں نا کہ صرف دو یا تین مد پانی جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل فرما لیا کرتے تھے، کہ جس طرح آپ یہ سمجھیے ایک لوٹا یا اس سے زیادہ، اس لیے کہ پانی تو انتہائی قیمتی شے تھی، اور یہ جو کہا گیا رمضان کی فضیلت میں کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا روزہ جو ہے پانی کے چند گھوٹوں پر بھی افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جس شخص نے بہت اہتمام کیا، اس نے کہ اس کو اس سے زیادہ کی مطلب نہیں ہے، گرمی میں بکری ہے اس سے کچھ تھوڑا سا دودھ نکال لیا وہ اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کر لیا، اسی طرح پانی جو ہے وہاں کی بڑی متاع تھی، تو فرمایا گیا اگر تم اپنے رب کے طریقے پر سیدھے رستے پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر پانی عطا فرمائے گا کہ جو بہت فراوانی کے ساتھ ہوگا، سیرابی کے ساتھ، لنفسنہم فیہ، اور یہ تمام نعمتیں بھی کس لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزما لے، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اور پھر یہ کہ جو بھی اعراض کرتا ہے اپنے رب کے ذکر سے تو اللہ اسے تو داخل کرے گا بہت ہی سخت عذاب، سعدہ وہ عذاب کے جو رفتہ رفتہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ بات بھی جان لو کہ مساجد تو اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا یہاں اور کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساجد جو ہیں وہ بھی اب مظہر بن گئی ہے مختلف مسالک کا، مختلف فرقوں کا، اور بعض مسجدوں کے اندر تو یہ باقاعدہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ ہماری اس مسجد میں فلاں فرقے یا فلاں مسلک کا شخص داخل نہیں ہو سکتا، اور بعض اوقات جو ہے ان کے ساتھ کوئی دسترازی تک کی بھی نوبت آ جاتی ہے، تقسیمی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے کے واقعات ہیں، یہ بدقسمتی ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ جبکہ مساجد جو یہ تو اصل میں مرکز ہے توحید کا، اور یہاں بات ہونی چاہیے تو اللہ کی دین کی، توحید کی، اللہ کے رسول کی سنت کی، اسوہ کی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب کبھی بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور نماز ادا کرنے کے لیے دعا مانگے کہ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یہاں مراد کو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو پکار رہا ہے ان کو، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو یہ لوگ قریب ہیں اس پر کہ ان کے اوپر باقاعدہ چڑھائی کر لیں۔ سورہ معارج میں ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے اوپر دوڑے چلے آتے ہیں، گویا کہ آپ پر حملہ کر لیں گے اور آپ کو جو ہے مارنے کے در پہ ہیں، آپ کے دانی طرف سے بھی آتے ہیں، بائیں طرف سے بھی اور سامنے سے بھی، اسی کا ذکر کیا گیا، یہ آپ کے اوپر بھیڑ لگاتے ہیں اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، اے نبی کہہ دیجئے میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ انہیں یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، تم پر عذاب لے آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا وہ بھی اللہ نے میرے اختیار میں نہیں دی، نہ ہی کسی کو ہدایت کے رستے پر ڈال دینا، اس کا کنٹرول یا اس کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، صاف کہہ دیا گیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضور کی شدید ترین خواہش ہوگی کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، خاص طور پر سب سے بڑھ کر جو ہے ابو طالب، جن کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے چچا کا بھی ہے، پھر یہ کہ بچپن میں انہوں نے کفالت بھی کی ہے، پھر یہ کہ وہ ایک شیلٹر بنے رہے ہیں کفار ان کے درمیان، اور جس طرح کی پروٹیکشن فراہم کی ہے ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے دل میں کیسے خیال نہیں آتا ہوگا۔ لہذا وہ واقعہ پھر ریپیٹ کی دیجیے کہ آخری وقت جو تھے ان کی گویا کہ حیات زندگی کے ابو طالب کے، تو حضور ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ چچا جان میرے کان میں بھی اگر آپ کلمہ شہادت ادا کر دیں گے تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دوں گا۔ لیکن بارہ انہوں نے پھر وہ جملہ کہا کہ جو قیامت تک کے لیے اب محفوظ ہے، کہ میں نہیں مروں گا اس حالت میں کہ عرب کی بڑی بوڑھیاں یہ کہیں کہ ابو طالب موت سے مر گیا تھا اور آخری وقت اپنے بھتیجے پر ایمان لے آئے۔ اب بہرحال انہیں سوچنا چاہیے جو ابو طالب کے بعد اوپر علیہ السلام بھی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ علیہ السلام جو ہے وہ تو خالصتا نبوت اور رسالت کے لیے، ہر نبی کے نام علیہ السلام لکھتے ہیں، باقی صحابہ کے لیے بھی ہم علیہ السلام تو نہیں لکھ سکتے، حضرت ابوبکر کون ہے؟ علیہ السلام تو نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ وہ جو ہے باقاعدہ وہی سائن آ جاتا ہے، زبان سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں وہی بات ہے نا کہ جس میں کچھ چیزیں جو ہمارے جو بھی ماحول میں اس درجے سرایت کی جا چکی ہوتی ہیں کہ ان سے پھر جو ہے آدمی ارادتاً یہ نہیں کرتا، بلکہ گویا کہ ایک روٹین بن چکا ہے، گڈھے کی لیک کی طرح کہ اب ادھر سے ادھر ہونے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا جسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ آدمی کے ذہن میں حضرت علی کے ساتھ جب بھی آئے گا علیہ السلام آ جائے گا، بقیہ تمام کے ساتھ صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کہیں میں نے، اس سے پہلے مضمون چونکہ بیان ہو چکا یہاں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے اگر کوئی نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا، کون ہوگا جو مجھے چھڑا لے اللہ کے غضب سے؟ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی اور پناہ گاہ پاؤں گا، الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، ہاں میرا یہ کام ہے کہ وہ پیغامات کے جو مجھ تک پہنچائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ میں پہنچا دوں تم تک بلا کم اوقات۔ ومن يعص الله ورسوله، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ حتی اذا رأوا ما يوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ شے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، عذاب کے بارے میں بھی انہیں پہلے دھمکی دے دی گئی تھی، وعید کی گئی تھی کہ عذاب آ سکتا ہے، یا ایک ایک قیامت، جبکہ وہ دیکھ لیں گے جہنم کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص وہ تھا کہ جس کا جتھا بہت کم تھا، اضعف ناصرا، جس کے مددگار جو ہے وہ تعداد میں کم تھے. ابو جہل کو بڑا فخر تھا اس بات پر کہ مکہ کی اس بستی میں میرے حکم اور میرے اشاروں پر جو ہے جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد سب سے بڑھ کر ہے, میں لیڈر ہوں بہت بڑی میجورٹی کا اور میری چوپال اور میری بیٹھک بہت بڑی ہے. اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جن کی بیٹھک بہت بڑی تھی, آج ان کے کتنے لوگ ہیں, آج کون ان کی مدد کو آ رہا ہے, وہ قد عددہ, اور کون وہ ہے کہ جو اس دنیا میں تو ان کے بھی تعداد بہت کم تھی. سن 5 تک جو ہے حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد 20-25-30 سے زیادہ نہیں تھی, جبکہ ابو جہل جو ہے وہ کہتا تھا میری بیٹھک اور میری چوپال تو بہت بڑی ہے. بولی ندری قریب ماتو ابو نامی اجل الح ربی احمد, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بالکل قریب آ چکا ہے یا ابھی تمہارے رب نے تمہیں ایک مہلت دی ہے. ام یجعل له ربی امدا, امدا ایک خاص متعین مدت تک کے لیے اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا, وہ ہے جاننے والا میرا رب, وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے اس غیب پر وہ نہیں مطلع کرتا سوائے کس کے, الا من ارتضا من رسول, کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو کہ جن کو اس نے پسند فرما دیا. اب یہاں وہ جو علم غیب کا ایک مسئلہ ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کتنا علم غیب دیتا ہے, آیا کل علم غیب دے دیتا ہے, ظاہر اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام علم غیب جو ہے وہ رسولوں کو دے دیا, لیکن یہ کہ علم غیب کس معنی میں کہ غیبی بہت سے حقائق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے لیے ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے. سب سے بڑا پردہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے, ہم فرشتے کو نہیں جانتے لیکن یہ پردہ اٹھتا ہے, ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبرائیل آتے رہے ہر نبی کے پاس, ہر رسول کے پاس, غیب کا پردہ اٹھ گیا. شب معراج حضور کو کیسے کیسے مشاہدات کرائے گئے, پہلے آسمان پر کیا دکھایا گیا, پھر جہنم کی بھی جو ہے آپ کو جو ہے اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں, پھر جنت کی بھی آپ کو سیر کرائی گئی. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غیب کے پردے کی چیزیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس غیب میں سے کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, اس لیے کہ وہ ہے کہ جو گویا کہ پہرے دار ہے کہ جو بھیجتا ہے, جب وہی آتی ہے وہی جنات کا معاملہ کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے سرقہ کرنے کے لیے, کچھ نہ کچھ وہاں سے چوری کرنے کے لیے, کوئی خبریں اچک لینے کے لیے بیتاب رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی جو ہے فرشتوں کی ایک محافظت, وہ پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہی کا پیغام جو ہے وہ سیدھا بعین ہی رسول تک پہنچ سکے. مختلف انداز تھے وہی کے پہنچانے کے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضور کے قلب میں القا بھی فرما دیتے تھے, یہ بھی وہی کی ایک شکل تھی. بعض اوقات صحابہ میں سے کسی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے اور وہی پہنچا دیتے تھے. لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام اور جو پیغامات اور رسالات ہیں وہ اپنے رب کے پہنچا دیے ہیں ان تک, فرشتوں تک, وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, رسولوں تک, وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور جو شے بھی ان کے سامنے اس کا احاطہ کر لیا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو محیط ہے, اس کے لیے کوئی شے ماضی حال اور مستقبل کی کوئی نہیں ہے, کوئی ہمارے جو ہے سامنے آگے پیچھے, ہر شے اللہ کے سامنے ہے. وہ احصا کل شئین عددا, اور اسے تو ہر ہر شے کی انوینٹری اس کے پاس مکمل ہے, ہر ہر شخص کی زندگی کا ایک ایک عمل اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس انوینٹری کے اندر, خواہ وہ ذرے یا رائے کے دانے کے ہم وزن کوئی عمل ہو یا کوئی قول ہو, وہ بھی وہاں سے امٹ نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دو صورتیں بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہیں, سورہ مزمل اور سورہ مدثر. سورہ مزمل کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری وحی ہے بلکہ تیسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی 10 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے یا کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, آپ رات کو کھڑے رہا کیجیے اپنے رب کے حضور مگر تھوڑی سی دیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ رات کا اکثر حصہ جو ہے اپنے رب کے حضور قیام کی حالت میں گزاریے. نصف ہوا من قسم منہ قلیلہ, آگے اس کی تفصیل بھی آ گئی, رات کا نصف یا یہ کہ اس سے کچھ کم, او زد علیہ یا نصف سے کچھ زائد, گویا کہ ایک تہائی بھی ہو سکتا ہے, نصف سے کم ہو گیا, دو تہائی نصف سے زیادہ ہو گیا. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو تلاوت کرتے رہیے ٹھہر ٹھہر کر. اب یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ اگر یہ تیسری وحی ہے تو اس وقت تک کتنا قرآن نازل ہوا تھا؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات, سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تیسری وحی یہ ہے. تو جتنا حصہ بھی نازل ہو گیا اس کو ریپیٹڈلی پڑھتے رہیے, ریپیٹڈلی پڑھتے رہیے, جسے آپ کہتے ہیں نا مراقبہ کرنا, ہیمنٹ, اس کو اپنے ذہن, قلب و ذہن کے اندر اتاریے. اس لیے کہ یہ کار رسالت جو ہم اب آپ کی کندھوں پر ڈالنے والے ہیں بہت سخت ہے, بہت کٹھن کام ہے. انا سلوکی علیہ کا قول ثقیلہ آگے آ گیا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، فریضہ رسالت، کار رسالت. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس لیے کہ رات کو نیند کو توڑ کر اٹھنا جو ہے وہ نفس کے کچلنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بھی بالکل سیدھے راستے پر صراط اقوام قیلا، بات کے اعتبار سے وہ سیدھی بات کرے گا ہر وہ شخص کہ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور حاضری دیتا ہے. اس لیے کہ یہاں ریاکاری نہیں ہے. اگر اپنی تہجد کا لوگوں کے اندر کوئی چرچا پھیلانا مقصود ہو گیا تو پھر وہ تہجد ختم ہوئی، پھر تو ریاکاری ہے. لیکن اگر آپ کا تعلق صرف اپنے رب کے ساتھ ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی اور آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر وہاں اس کمرے میں ہے تو آپ کی بیوی ہوگی یا گھر والے ہوں گے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کو بھی گھر بار والوں کو بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ میری یہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو اس کا افشا نہ کیا کرو، کسی کو بتایا نہ کرو، میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. یہ وہ خلوص ہے کہ جو عام طور پر ہونا چاہیے، جو اکثر و بیشتر اگر کہیں ریاکاری کا معاملہ ہو جائے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اس عمل کو بالکل بھون کی طرح کھا جاتی ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دن کے اوقات میں تو بڑی سخت مشقت ہے. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور یاد کیا کیجیے، ذکر کیا کیجیے اپنے رب کے نام کا، اور پھر یہ کہ تبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے منقطع ہو کر اسی کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز رکھیے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا نا، حنیفہ، یکسو ہو جائے. رب المشرق والمغرب، وہ رب کے جو مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اے نبی آپ اسی کو اپنا کارساز سمجھیے. ظاہر ہے کہ رب سے ولایت جو ہے ولایت باہمی ہے، رب کچھ پناہ ہے، کارساز ہے، ولی ہے اہل ایمان کا، اور اللہ ولی ہے رب کے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ولایت باہمی ہے، دونوں طرف اس کا اطلاق ہوتا ہے. واصبر علی ما یقولون واهجرهم اجرا جمیلا، اور اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے آپ اس کو برداشت کیجیے، صبر سے کام لیجیے، اور ان سے جو ہے ہجر ہجران اختیار کریں، لا تعلق اختیار کریں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر. لیکن ایک ہجرن جمیلا، بہت ہی اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ اگر یہ کہیں آپ کو جلی کٹی سنا رہے ہیں تو آپ بھی زبان سے جو ہے کوئی ناس مناسب الفاظ نکالیں، جس کا کوئی امکان نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں. وذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اور ذرا چھوڑ دیجیے مجھے اور ان جھوٹوں کو جو آپ کی اس دعوت کو رد کر رہے ہیں، جو ہے کہ ان کے معاملے کو میرے حوالے کر دیجیے. اولی النعمہ، جن کو ہم نے اس دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑا روپیہ پیسہ ہے. ولید ابن مغیرہ کا ذکر اگلی سورت کے اندر بھی بڑی تفصیل سے آ جائے گا کہ جس کے پاس بڑی مال و دولت بھی تھی اور اولاد بھی تھی، تو بد کچھ ہم نے بہت کچھ دیا. وما ہلوم قلیلا، اور ذرا ان کو تھوڑا سا مارجن دیجیے، تھوڑا سا ذرا بھی انتظار کیجیے کہ آج اب ان میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے. اور ظاہر ہے 13 برس کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی. نہ ان لدینہ انکاروں و جہیمہ، اگلے الفاظ جو ہیں بہت سخت ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ بیڑیاں اور آگ، یہاں ایک یہ بھی کیا گیا آگ کی بیڑیاں ہیں، آگ کی زنجیریں ہیں. وہ تعام الزاغستی و عذاب العلیمہ، اور کھانا ہوگا وہ کہ جو یہ نگل نہیں سکیں گے. زقوم کا درخت ہم دو مقامات پر پڑ چکے ہیں. وہ عذاب العلیمہ، اور انتہائی دردناک عذاب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن یہ زمین کانپے گی قیامت کے دن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ بالکل بھربرے ہیں، جس طرح ریت ہوتی ہے کہ ذرا دور سے ہوا چلے گی تو فضا میں منتشر ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے، اے مسلمانوں ہم نے تمہاری طرف بھیجا اپنے رسول کو، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ ہے، گواہی دیں گے قیامت کے دن. اس دنیا میں بھی حضور نے گواہی لے لی تھی قوم سے، حجت الوداع کے موقع پر کیا الفاظ حضور نے کہے تھے کہ کیا میں نے اس دین کی دعوت تم تک پہنچا دی، الا هل بلغت، اور سب نے کہا تھا انا نشهد انك قد بلغت، گواہی تھی اس بات کی کہ آپ نے اس امانت کو ادا کر دیا ہے، آپ نے دین کی بات جو ہے بلا کم و کاہ ہم تک پہنچا دی ہے. شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا تھا، اور اس بدبخت نے جو کچھ بھی معاملہ کیا ہے بلاخر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آیا اور وہ کر دی گئی پوری قوم. فعصا فرعون الرسول فاخذنا اخذ مبینا، تو فرعون نے بھی رسول کی نافرمانی کی، اس دعوت کو رد کیا، اور پھر ہم نے اس کو پکڑا، بہت ہی سخت پکڑنا. فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچ سکو گے اگر تم بھی اسی کفر کے اوپر ہٹ درمی اور ضد کے ساتھ اسی پر قائم رہے، تم بھی تو پکڑ میں آؤ گے نا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کے اوپر اللہ کا عذاب جو آیا تھا وہ غزوہ بدر کے دن آیا، کہ جبکہ وہ جو سب سے بڑے بڑے ان کے لیڈرز تھے، جو حضور کی دعوت میں روڑے اٹکانے کے اعتبار سے سب سے آگے آگے تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، اور بیسیوں نہیں بلکہ 70 ان کو مکے سے کھینچ کر باہر نکالا اور میدان بدر میں لا کر ان کے اوپر جو عذاب کا کوڑا برسا تمام جہنم واصل ہو گئے. کھجور کے بڑے بڑے تنوں کی طرح جو ہے وہ ان کے لاشے پڑے ہوئے تھے زمین پہ میدان بدر میں. تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان شکل میں اس شکل میں ان کے اوپر بھیجا. وہ عذاب جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جانا یا یہ کہ کوئی طوفان کے اندر جو ہے غرق کر دیا جانا وہ اس قوم کے لیے نہیں تھا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم انکار کرتے ہو اس دن کے قیامت کا انکار کر دے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یہ بھی گویا کہ اس کی غلظت اور سختی کا جو ہے آخری الفاظ ہو سکتے ہیں. اس کی ہولناکی اور اس قدر جو ہے وہ گاڑھا عذاب ہوگا اس موقع کے اوپر کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس کی وجہ سے. السماء منفطر بھی, جس دن آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا, اور یہ اس کا وعدہ ہے, یہ ہو کر رہے گا, گویا کہ قیامت آ کر رہے گی. ان ہذہ تذکرہ, یہ جو باتیں بھی کہیں جا رہی ہیں تمام نصیحت کے درجے میں, یاد دہانی کے درجے میں, ظاہر ہے سب سے بڑا تذکرہ تو قرآن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, تو جو شخص بھی چاہے اپنے رب کی طرف رستے کو پکڑ لے, اس رستے پر چل پڑے جو اسے بالکل آخر میں اس کے رب کی رضا تک پہنچا دے گا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. دیکھیں شروع میں بھی الفاظ آئے تھے نا کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے رہا کیجئے رات کے اوقات میں ایک تہائی رات یا دو تہائی رات, نصف یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. اب یہاں پھر اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل, کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات کے اوقات میں دو تہائی حصہ, وہ نصف ہو گیا اس کی رات کا آدھا حصہ, نصف رات, وہ شروع سے ہو گیا اس کی ایک تہائی رات. تا و طائفت من الذین معک, اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ وہ کہ جو اہل ایمان ہیں. اس لیے کہ جب حضور کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت تک جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی سعادت میں شریک ہوتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول اگر رات کے اوقات میں مناجات کرتے کھڑے ہوتے, جو قرآن نازل ہو چکا اس کو جو ہے ترتیل کے ساتھ پڑھتے, تو ان کا بھی یہی قرآن حکیم اس کی گواہی دے رہا ہے, وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے. وہ یقدر اللیل والنہار, واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ جو ہے رات اور دن کی تقدیر, گویا کہ رات کا دورانیہ کتنا ہے, دن کا دورانیہ کتنا ہے, رات کبھی بہت مختصر ہو جاتی ہے, کبھی رات بہت طویل ہو جاتی ہے. سردیوں میں آپ کو معلوم ہے رات جو ہے تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے 17 گھنٹے کی ہوتی ہے, گرمیوں میں آ کر وہ 8 گھنٹے کی رہ جاتی ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی ہیں. علیم اللہ ترسور فتح علیکم, اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ اب یہ مشقت جو ہے نصف رات کھڑا رہنا یا یہ کہ ایک تہائی ہے تو ہائی دو تہائی, یہ مسلمانوں تمہارے اوپر کافی شاک اترے گا. اللہ ترسوہ, تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. فتح علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی تم پر. فخر ہوں ماتا اس طرح میں قرآن, اب یہاں گویا کہ اجازت دے دی گئی کہ جو سہولت کے ساتھ رات کے اوقات میں جو وقت میں اثر آئے قرآن کی تلاوت کیا کرو. تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ایک رابطہ اگر ہے تو یہ قرآن کا ذریعہ ہے. جو حضور نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, طرف ہوں بھی ایدیکم طرف ہوں بید اللہ, اور وہ قرآن حکیم ہے. لہذا رات کے اوقات میں جتنا بھی وقت تمہیں میسر ہو اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. فقرأوا ما تيسر من القرآن علما ان سيكون منكم مرضى, اس لیے کہ اللہ کے علم ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہوں. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جو گویا کہ روزی اور تلاش معاش ہے اسی کے اندر ان کا دن جو ہے بڑی مشقت میں گزرتا ہوگا. وآخرون يقاتلون في سبيل الله, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے رستے میں قتال کرنے کے لیے دن بھر مصروف رہے. اب دن بھر کی مشقت بھی ہے اور رات کے اوقات میں اگر وہی پابندی کہیں برقرار رہتی ہے ایک تہائی یا دو تہائی رات, تو ظاہر ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں شفقت فرمائی اور اس حکم کے اندر نرمی پیدا فرما دی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور قرض دیا کرو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن. یہ مضمون بہت سے مقامات پر آ گیا. یہ سب کچھ دیا ہوا بھی اللہ کا ہے, ذہانت دی تھی تو اللہ نے دی تھی, قوت کار و استعداد دی تھی تو اللہ نے دی تھی, جس کی بنیاد پر تم نے پیسہ روپیہ پیسہ کمایا. لیکن اگر اس کے لیے اس کے دین میں خدمت خلق میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ جو واپسی ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ اتنے پرسنٹ زیادہ بڑھ کر واپسی ملے گی, معاذ اللہ. جو ہمارے ہاں جو عام طور پر جس کو آپ مارک اپ کہہ لیجیے یا جو اس کے ساتھ انٹرسٹ لگ جاتا ہے, جو لعنت لگا دی جاتی ہے, بلکہ واپسی ہوگی تو 10 گنا 100 گنا 700 گنا تک کا وعدہ قرآن میں کہا گیا. نیکی کا ایک عمل لیکن واپسی آپ کو ریوارڈ میں مل رہا 700 گنا جو ثواب. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله, اور جو بھی نیک عمل تم اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجتے ہو اسے پاؤ گے اللہ کے پاس. تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا, وہ بہت بہتر ہے، ثواب میں بھی اسے پاؤ گے تو اس ریوارڈ کے اوپر بھی تم رش کرو گے کہ مومن تو وہاں پہنچ کر کہہ گیا پروردگار میری نیکیاں تو اتنی نہیں تھی جتنا تو نے مجھے اس کے ثواب عطا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں وقت جو نیکی کی تھی اس کو ہم نے اتنا گناہ کر دیا، اتنا اس میں اضافہ کر دیا، واستغفر اللہ، اور اللہ کے حضور استغفار کرتے رہا کرو، ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، معاف فرمانے والا کمال رحمت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے آپ کھڑے ہو جائیے اور انتظار کیجیے. تقریباً اتفاق ہے کہ یہ آیات وہ ہیں کہ جن سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. اس سے پہلے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، رسالت تو یہی ہے نا، اس پیغام کو پہنچائیں. اس سے پہلے کا جو دورانیہ گزرا ہے وہ خواب و چند مہینے تھے یا ایک سال تھا یا جتنا بھی تھا، سورہ علق کے بعد وہ گویا کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات حضور کے نبوت کا آغاز ہے اور یہاں سے ایک رسالت کا آغاز ہے. قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور انتظار کیجیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کیجیے، رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے. وثیابک فطہر، اور یہاں ثیابک سے مراد عام کپڑے بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو جو ہے ظاہری نجاست سے محفوظ رکھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقائد کے اندر جو ایک نفاست طہارت ہونی چاہیے کہ شرک کی کوئی آلودگی اس کی طرف توجہ دلائی گئی. وثیابک فطہر والرجس فاطہر، اور اسی طرح جو نجاست ان کے یہاں عقائد کی ہیں اس سے دوری اختیار کیجیے. ظاہر کسی درجے میں اس کا امکان نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب عقائد کی کوئی نجاستیں ہوں یا اس کے اندر کہیں ملوث ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک شے ہے کہ جس میں حضور کے ذریعے امت کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر امتی کو بھی چاہیے، جس طرح ہمیں منع کر دیا گیا کہ ایسے لوگ کہ جو کہیں دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، استہزاء کر رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا نہ کرو، اس لیے کہ اگر بیٹھو گے تو تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تم بھی ان چیزوں کو یوز ٹو ہو جاؤ گے، ان چیزوں کو جو ہے فرقہ کے برابر رکن نہیں، تو وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرو. احتجاج اول تو اللہ نے اگر طاقت دی ہو تو وہاں کھڑے ہو کر اپنی زبان کو استعمال کرو حق کہنے سے، مطلب یہ کہ وہ ہمارے اوپر حکم ہے کہ حق بات کرو، منکرات سے روکو. ولا تمنن تستکثر، اور کسی کو اس لیے نہ دو کہ اس سے پھر اس سے زیادہ کی تمہیں لالچ بھی ہو. یہ ایک عمومی ہدایت ہے، کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور نیت میں یہ ہے کہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے وہ میں نے اس سے نکلوانا ہے بعد میں، اس وقت تو اس کی میں مدد کر رہا ہوں یا اس کو کوئی نذرانہ پیش کر رہا ہوں، لیکن نیت یہ ہے، تو یہ چیز بھی گویا کہ آپ کی اس نیکی کے عمل کو جو ہے وہ زیرو کر دے گی کہ آپ کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے بلکہ اپنا کوئی پھنسا ہوا کام نکلوانے کی نیت ہے. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر اور تحمل سے کام لو. فإذا نقر فی الناقور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، فذلک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن ہوگا کہ جو بہت ہی بھاری ہوگا. کن پر؟ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ ہرگز آسان نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم پڑھ چکے تھے سورہ معارج کے اندر کہ وہ 50,000 برس کے مساوی ہوگا وہ ایک دن جو کافروں کو محسوس ہوگا، اور ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت ہی ہلکا ہوگا. ضمنی ومن خلق تو وحیدہ، یہاں دیکھیے پھر اسی ولید ابن مغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے اس کے معاملے کو چھوڑ دیجئے مجھ پر. ومن خلق تو وحیدہ، جس کو میں نے پیدا کیا اکلوتا، یہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا، اگرچہ اس کے بہت سے بیٹے تھے اور پھر بہت ہی مال و دولت والا تھا اور اپنی سوسائٹی کے اندر جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، بڑی اوپر کی کلاس، اس سے اس کا تعلق تھا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے بڑی کثرت سے مال و دولت سے نوازا تھا. وبنین شہودا، اور اس کے بیٹے بھی وہ تھے جو اس کی نگاہوں کے سامنے تھے. والد محترم عام طور پر کہا کرتے تھے ایسے موقعوں پر کہ آج کل تو بیٹے کیا ہیں، کسی کے 3 بیٹے، ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کہیں UAE میں ہے. اب یہاں بوڑھے والدین جو ہے اس مکان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں جو اس بیٹے نے تعمیر کر دیا تھا، اس کی ریپیئر مینٹیننس ہو رہی ہے. تو یہ بس یہ سارے کردار آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آ جائیں گے. اور پھر یہ کہ اچانک اطلاع ملتی ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ سر پر دوڑتے ہیں وہاں سے کسی طرح جنازے میں پہنچ کے کندھا دے سکے. تو وہ بنین شہودا، وہ بیٹے کے جو نگاہوں کے سامنے ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ بیٹے جو نگاہوں سے کہیں دور نکل جائیں اور پھر وہ اپنی معاش کی کمائی کے اندر جو ہے والدین کے حقوق میں ان سے کوتاہی ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ان لوگوں کی بدقسمتی ہے. اگرچہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اتنی دوری کے باوجود جو ہے جس درجے خیال رکھتے ہیں اور یہ کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے فوراً واپس بھی آتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کے معاملے کو خوب جانتا ہے. وہ مہت الح تمہیدہ، اور اس کے لیے ہم نے اس دنیا میں بھی بہت ساز و سامان دیا تھا، بڑے بچھونے بچھائے تھے. ثم یطمع و نزید، اس کے باوجود بھی اس درجے حریص اور لالچی تھا کہ اسے اور حل میں مزید مل جائے. کلّا انہ کان لی آیات انہانی دا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات اور ہماری جو اللہ کے رسول جو پیغامات ان تک پہنچا رہے تھے ان کا بہت دشمن تھا، عامی تھا، عناد رکھنے والا. سأرهقه صعودا، تو اس کو تو جہنم کی چڑھائی چڑھواؤں گا میں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. انہ فکر وقدر، حضور کے پاس آیا تھا اور یہ بدقسمت وہ تھا کہ جو حق کے بالکل قریب تک پہنچ چکا تھا، صرف ایک تھوڑا سا حجاب باقی تھا کہ جس میں اس کی یہ سیادت اور چودراہٹ اور جو حیثیت تھی اس وقت مکہ کے اس شہر کے اندر، اگر حضور کا ایمان لے آتا تو وہ حیثیت ختم ہو جاتی، پھر تو محمد کا غلام بن گیا نا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص جو ہے حضور کو اللہ کا رسول تسلیم کر لے تو اس کے معنی کیا ہے؟ وہ غلامی میں آ گیا اللہ کے رسول کی، یہ شے اس کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھی. لہذا حق کے بالکل قریب اور اس کے اندر جو جسے آپ کہیے سائیکولوجیکلی جو کشمکش اس کے اندر جاری تھی، اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ آیا تھا انہ فکر وقدر، اس نے ذرا غور و فکر سے کام لیا اور کچھ اندازہ ٹھہرایا. اب حضور کے پاس آیا بات سننے کے لیے، حضور نے بات کی، توحید کی بات رکھی. فقتل کیف قدر، لیکن جو اندازہ اس نے ٹھہرایا یا سوچ کے لیے جس رخ کو اس نے اختیار کیا وہ بہت ہی برا رخ تھا، لہذا ہلاک ہو اس نے کیسا اندازہ رکھا ہے. ثم قتل کیف قدر، پھر تباہی ہو اس کے لیے اس نے کیسا اندازہ لگایا تھا. ثم نظر، اس کے بعد جو لوگ بھی حاضرین تھے ان کی جو ہے چہروں میں ذرا جھانکا، گویا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ محسوس نہ کریں کہ میں مغلوب ہو گیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کا چہرہ بھی تو بربادی کرتا ہے نا، کہ ابھی کنوینس ہو رہا ہے. ثم عبس وبصر، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے ماتھے پر تیلیاں چڑھا لی کہ نہیں نہیں یہ بات جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو شاعری ہے، آخر میں آ جائے گا بات. ثم عبس، اور اس کے بعد تیوری چڑھائی، وہ بصرا، اور منہ بسور لیا. بصرا، دیکھیے ہمارے یہاں جو اردو زبان میں بسورنے کا لفظ آتا ہے تو عربی میں بھی تقریباً اسی مفہوم ہے. ثم بصرا، اس کے بعد منہ بسور لیا. ثم ادبر واستکبر، اور بالآخر اس محفل سے اٹھ گیا استکبار کرتا ہوا پیٹ موڑ کر. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، تو اس نے کہا نہیں نہیں میں سن آیا محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے تو صحیح جو پیش کرتا ہے وہ جادوئی اثر تو ہے، اس میں جادوئی کلام ہے، لیکن یہ کہ وہ تو جادوئی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان ھذا الا قول البشر، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات میں کہتا ہوں یہ تو ان کا اپنا ہی کلام ہے، خود ساختہ کلام ہے. اب گویا کہ یہ وہ اندازہ اس نے کیا تھا قرآن حکیم کو سننے کے بعد. سأصلیہ سقر، اس پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا غضب کس طرح بھڑکا ہے کہ اب میں اس کو لازماً داخل کروں گا جہنم میں. وما ادراک ما سقر، اور وہ کیا جانے کہ جہنم کیسی ہے، وہ شاید اسے دنیا کی کوئی آگ سمجھتا ہو، دنیا کی کوئی بھانبڑ، وہ جہنم کی آگ وہ نہیں ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ تمہیں زندہ چھوڑے گی نہ تم پر موت تاری کرے گی، ورنہ تو انسان دنیا کی آگ میں جل کر مر جائے گا. مرنے کے بعد تو اس کی طلاق تکالیف کا جو ہے وہ تمام مداوہ ہو گیا، اس کی آگ جہنم کی آگ ایسی نہیں. لواحت البشر، جو ان کی جو ہے حلیہ تبدیل کر دے گی، چہرے کی جو ہے چمڑے کی رنگت تبدیل کر دے گی. علیہا 19، اس جہنم کے اوپر ہم نے 19 داروغہ فرشتے مقرر کیے ہیں. وہاں جالنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جو 19 کی تعداد یہاں بیان کی گئی، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، اس لیے کہ اس کو بڑا تختہ مشک بنا لیا گیا تھا اور مشرکین کی طرف سے بڑا ویویلا ہوا اور بہت جو استحضاء ہوا. دیکھو جی یہ 19 کی تعداد ہے، 19 ہوتے کتنے ہیں؟ ان میں سے 5-7 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی کے لیے تم بندوبست کر لینا. آخر پورا مکہ بھرا پڑا ہے، بڑے بڑے پہلوان اور بڑے زوردار لوگ موجود ہیں، ایسی کیا مصیبت ہے؟ ان تمام کو شکست دے کر اب نکل پائے گی جہنم سے. ابھی اس قسم کی جب باتیں انہوں نے کی تو اس کے لیے آ رہا ہے کہ اس 19 کے لفظ کو ہم نے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بنا دیا، گویا کہ وہ مذاق اور استدعا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اور زیادہ انہوں نے راندہ درگاہ بنا دیا. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جو جہنم کے اوپر داروغہ کھڑے ہیں وہ کھڑے کیے وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے جو ان کی تعداد یہاں بیان کی 19 کی تعداد، وہ اس لیے کہ تاکہ یہی بات لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائے ان مشرکین کے لیے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. دیکھیں یہاں بالکل الگ سی بات کی گئی، لیکن بعد میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ تورات میں بھی موجود تھی اس حقیقت کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کے اوپر 19 داروغہ مقرر کیے. تو ظاہر ہے کہ جو تورات کا علم رکھنے والے تھے ان کے لیے تو اور یہ بہت بڑی نوید بن گئی کہ وہ 19 کا عدد تو قرآن میں بھی موجود ہے جو ہماری تورات میں موجود تھا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یقین ہو گیا کہ قرآن میں جو تعداد آئی ہے تو وہی تعداد ہے جو تورات میں موجود تھی ہمارے پاس. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ فرمایا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کوئی شک نہ کریں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اور اہل ایمان. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کس شے میں شک نہ کریں؟ اس تعداد کے بارے میں کہ تعداد وہی ہے. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض اور روگ ہے. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر بھی. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ 19 کا عدد یا 19 کی مثال دے کر تمہارے رب کو کیا حاصل ہوا؟ معاذ اللہ بہت کچھ حاصل ہو گیا. ایک تو ان فتنہ انگیزوں کی جو ہے خباثت ان کی زبانوں پر آ گئی, اور دوسرے سب سے بڑھ کے یہ کہ اہل کتاب کو جو یقین حاصل ہوا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر جو نفرت تھی حضور کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, وہ آگے بڑھ کر انہوں نے لبیک تو نہیں کیا, ایمان تو نہیں لائے. کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کے رستے پر آنا چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تمہارے رب کے جو جنود ہیں, جو لشکر ہیں, فرشتوں کی تعداد, اس کے بارے میں کوئی تم اس کا احساس نہیں کر سکتے, وہ تو وہی جانتا ہے. الا ہو وما ہی الا ذکر للبشر, اور وہ قیامت کی جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا وہ ایک بہت بڑی عبرت ہے لوگوں کے لیے, للبشر تمام انسانوں کے لیے. کلا بالقمر, ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی, دیکھیے چاند کی قسم, سورج کی قسم, ستاروں کی قسم, والضحا, ضحا کہتے ہیں دھوپ, جبکہ دن بڑا روشن ہو جائے اس کی قسم بھی کھائے گی سورج ضحا کے اندر. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں تو اس میں کسی شے کی عظمت پیش نظر نہیں ہوتی, ہم قسم کھاتے ہیں تو کسی شے کی عظمت کی بنیاد پر کھاتے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ سے بڑھ کر تو عظیم تر کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم کھاتے ہیں تو اپنی تخلیقات میں سے یا اپنی نشانیوں میں سے کسی کو بطور آیت ہے, بطور نشانی پیش کرنے کے لیے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر, قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ اپنا منہ پھیر لے, رات رخصت ہو رہی ہو. والصبح اذا اسفر, اور پھر صبح کی قسم جبکہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے. انھا لاحد الکبر, یقیناً وہ جہنم جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے حل میں مزید, اس کی وسعت جو ہے کبھی بھرے گی نہیں. انھا لاحد الکبر نذیر للبشر, اور وہ بہت ہی ڈرانے والی شے ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انسانوں میں سے ہیں, ظاہر ہے کہ وہی مخاطب ہیں قرآن کے بھی اور انبیاء کے بھی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, جو چاہے وہ آگے بڑھے, وہ ہے کہ دین کے رستے پر آگے بڑھے اور جہنم سے بچ جائے, اور جو چاہے اس دین کے سفر میں پیچھے رہ جائے اور جہنم کا نوالہ بن جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ, اس لیے کہ ہر انسانی جان جو ہے اپنے کسب کے عوض رہین ہے, رہن رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا عمل اگر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وعدے ہیں, بہت اچھے وعدے ہیں, حسنا بہت عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں فراہم فرمائے گا, اور اس کے برعکس ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے. الا اصحاب الیمین, ہاں وہ لوگ کے جو داہنی طرف والے ہیں جن کا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. فی جنات یتساءلون, اور وہ ہوں گے جنات میں, باغات میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے حال چال پوچھنا, اور جس طرح ایک بہت ہی بے تکلف قسم ماحول ہم نے پڑھا بھی تھا, یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, اور تھوڑی تھوڑی چھینا جھپٹی بھی ہو رہی ہوگی. چھینا جھپٹی جو ہے کوئی لالچ کے لیے نہیں, بلکہ ایک جسے آپ کہیے خوش مزاجی کا ایک اس کے اندر عنصر ہے. وہ جو ان کے پاس جام ہوں گے, جو کرسٹل کے جام, اور اس کے اندر جو مشروب ہوگا جنت کا, تو اس کو ایک دوسرے سے چھین بھی رہیں گے. یہ انداز جو قرآن میں اختیار کیا گیا, وہ نہیں کہ عبوسن کم تریرا, بس سنجیدگی ہی سنجیدگی ہے, کہیں کوئی مسکراہٹ نہیں, کہیں کوئی مزاح نہیں. لیکن قرآن حکیم میں جنت میں ایسی چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ جس کے اندر اس قسم کی بے تکلفی بھی آپ کو نظر آتی ہے. عن المجرمین ما سلککم فی سقر, وہ پوچھیں گے ان مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے یہاں جہنم تک پہنچا دیا. قالوا لم نکن من المصلین, اس بات کو نوٹ کر لیجیے, اگرچہ یہ مکی صورت ہے, اس وقت تک شاید یہ ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز کا نظام جو ہے بھی شاید فرض بھی نہ ہوا ہو, لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو تھا نا اپنے رب سے رابطہ رکھنے کا. اب اس طرح رکوع اور سجود اور پھر دو سجدے ایک رکوع, یہ تمام جو ایک رکعت کے اندر ہوتا ہے, یہ ترتیب شاید نہ ہو. یہ تو شب معراج کا تحفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, نماز پنج وقتہ کا نظام, اور یہ شکل جو ہمیں دی گئی. پہلی امتوں کو بھی جو نماز دی گئی تھی اس شکل میں نہیں تھی, کسی اور شکل میں تھی. تو لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین, اور نہ ہی ہم طاقت ہونے کے باوجود مسکینوں کو اور یتیموں کو غریبوں کو کوئی کھانا کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, بلکہ ہم تو مشغلے میں رہا کرتے تھے, اپنے شغل, اپنا دھندہ, اپنی دنیا, اسی کے اندر مست ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں آخرت کے بارے میں, کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی. ہم تو سمجھتے تھے موت دوسروں کے لیے, اپنے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر بھی موت آ سکتی ہے. جسے کہا گیا کہ ہم نے اس بات کو, دین کی بات کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں تھا, مذاق ہی سمجھتے رہے, مشغلہ ہی سمجھتے رہے. وکنا نکذب بیوم الدین, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے تھے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. الیقین, دیکھیے موت کو الیقین بھی کہا گیا, جو ہے کہ اس سے زیادہ یقینی شے ہے جی کوئی. کل نفس ذائقت الموت, فما تنفعهم شفاعت الشافعین, تو ان کو کوئی شفاعت کسی کی یا سفارش کسی کام نہیں آئی, کوئی نفع نہیں پہنچایا. فما لهم من تذکرة معرضین, اور نہ ہی یہ کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اس قرآن کے ساتھ اعراض کی روش اختیار کرتے تھے، کاش کہ اس کی طرف اگر متوجہ ہوتے تو اس سے کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہو سکتا، کوئی شفاعت یا سفارش تو ان پہ کسی کام نہیں آئی، لیکن قرآن سے کس طرف اگر انتفاق ہوتا تو اس سے کوئی جو ہے نصیحت حاصل کرتے. کانہم حمر مستنفرہ، یہ تو بھدکتے ہیں قرآن سن کر ایسے، گویا کہ جو حمر کہتے ہیں گدھے کو، مستنفرہ کہ جو بدکا ہوا گدھا ہو. جنگلی گدھوں کو کبھی آپ نے اگر نیشنل جیوگرافکس کے اندر دیکھا ہو کہ اچانک کہیں کھڑا ہوتا تو جس طرح وہ دوڑتے ہیں شاید کوئی حیوان اس طرح کی دوڑ نہیں لگاتا. قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا، جس طرح کے جنگلی گدھے جو ہیں وہ دوڑتے ہیں بھدکتے ہیں، قرآن کو سننے کے بعد اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں. فرت من قسورہ، کہ وہ گدھے کے جو شیر کے خوف سے یا شیر کے اچانک کہیں وہ راہٹ سنی اور اس کے بعد بھدک کر وہاں سے بھاگے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو الگ سے کوئی ایک نوشتہ دیا جائے. یہ قرآن جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہدایت دینی ہی تھی تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے کوئی صحیفہ نازل کر دیتا، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتہ اترتا. ایوتا صحفا منشرہ، اللہ بلا یخاف من الآخرۃ، تمام باتیں جو کر رہے ہیں یہ ضد اور ہٹدرمی کی باتیں. اصل مرض کیا ہے کہ ان کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اور محاسبے کو فیس نہیں کرنا چاہتے. اللہ انہ تذکرہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، موعظت ہے، اس کی طرف التفات کرو گے تو آخرت کا بھی یقین پیدا ہوگا، اللہ پر بھی ایمان پیدا ہوگا. فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص بھی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یسکون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ انہی کے لیے چاہتا ہے جن کے اندر کچھ جذبہ ہوتا ہے قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل کرنے کا، قرآن سے کوئی نصیحت اخذ کرنے کا. ہوا اہل التقوی، وہی اللہ ہے اس لائق کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی اہل ہے، وہی لائق ہے اس کی کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سعارا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا ظننا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين أوتوا الكتاب إلا فتنة للذين أوتوا الكتاب ليستيقن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنه والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر.